تصوف الإمام قام.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نادر فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا یہ سلسلہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ذات مبارکہ کے ایک بڑے ہی خوبصورت پہلو کے بارے میں ہے. امام اہل سنت کی زندگی اپنے اندر اتنے جہان اور اتنی جہات رکھتی ہے کہ جس پر بھی کلام کرے کم ہے. اعلی حضرت کی ہستی دنیا اسلام کی ان عظیم شخصیات میں سے ہے جنہوں نے صرف دین کے ایک شعبے میں نہیں بلکہ بیسیوں شعبوں کے اندر کام کیا، اور جنہیں اللہ تعالی نے صرف 1, 2, 4, 5 علوم سے ہی نہ نوازا بلکہ اللہ تعالی نے انہیں سینکڑوں علوم کے اندر مہارت عطا فرمائی. چونکہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک سفر المظفر کی 25 تاریخ کو ہوا، اس مناسبت سے اہل سنت، اہل محبت، اہل عشق، اہل عقیدت، اولیاء کرام کو ماننے والے اور ان کی غلامی کا دم بھرنے والے اعلی حضرت علی رحمہ کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اعلی حضرت علی رحمہ کی زندگی اتنی وسیع اور آپ کی زندگی کے پہلو اس قدر جامع ہیں کہ علماء کرام نے اعلی حضرت کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے جدا جدا کتابیں تصنیف فرمائی. علماء اسلام میں اعلی حضرت وہ واحد ہستی ہیں جن پر دنیا میں سب سے زیادہ مقالے، آرٹیکلز، کتابیں لکھی گئیں اور پی ایچ ڈی کی گئی. اعلی حضرت علی رحمہ کے عشق پر، آپ کے علم پر، آپ کے تقوی پر، آپ کی زندگی کے دیگر چیزوں کے اوپر علماء نے جدا جدا کلام فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ اعلی حضرت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور اسلام کی صدیوں میں جو مجددین آئے ان میں ایک عظیم المرتبت مجدد ہیں. اعلی حضرت علی رحمہ کی زندگی کی کون سی جہت لیں جس کے اوپر کلام کریں اور وہ کافی ہو جائے، شاید ایسا نہ ہو سکے. اعلی حضرت اور علوم دینیہ، اعلی حضرت اور عشق رسول، اعلی حضرت اور سائنسی علوم، اعلی حضرت اور دنیاوی علوم، اعلی حضرت اور علم التفسیر، اعلی حضرت اور علم الحدیث، اعلی حضرت اور علم الفقہ، اعلی حضرت اور علم الہیئت، اعلی حضرت اور علم التوقیت، الغرض مختلف پہلو لیتے رہیں اور ان پر کلام کرتے رہیں، آپ یقین کیجئے کہ ہم اپنے ناقص علم کی وجہ سے اعلی حضرت علی رحمہ کے علم کی ان انتہاؤں کو اور ان بلندیوں کو پہنچ ہی نہیں سکتے. لہذا اب علماء کرام کبھی کوئی کسی موضوع پر کلام کرتے ہیں، کسی موضوع پر کلام کرتے ہیں، تو اسی حوالے سے اعلی حضرت علی رحمہ کی مبارک سیرت کا اور مبارک علم کا ایک بڑا ہی خوبصورت پہلو ہے جس کے اوپر ہم نے کلام کرنا ہے، اور وہ ہے اعلی حضرت اور تصوف. تصوف ایک بڑی ہی معروف چیز ہے، ایک بڑا معروف علم ہے، دین کا ایک بڑا معروف شعبہ ہے. پھر تصوف کی اقسام بھی ہیں، اعلی حضرت علی رحمہ کا ان کے اعتبار سے بھی کلام ہے. تو سب سے پہلے تصوف کی تعریف کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں. تصوف کی تعریف مختلف صوفیاء کرام نے، مختلف اولیاء کرام نے مختلف انداز میں فرمائی، اور ان تعریفوں کا جو مآل اور انجام اور نتیجہ ہے وہ تقریباً ایک ہی نکلتا ہے کہ اصل قرب الہی اور رضا الہی پانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے اس راستے کا نام تصوف ہے. اب اس کے ساتھ تصوف کے ساتھ ہی ایک دوسرا لفظ ولایت استعمال کیا جاتا ہے، صوفی اور ولی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو ولایت تو ایک خاص مرتبہ ہے، جبکہ تصوف کے اندر متعدد جو ہے وہ مراتب آتے ہیں، یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ صوفی بالکل ابتدائی درجے میں ہے، مرتبہ ولایت کو نہیں پہنچا ہوا، لیکن ہر ولی صوفی کامل ہوتا ہے، ہر ولی صوفی کامل ہوتا ہے، اور ہر صوفی کامل اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو ولی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر تعارف کروایا کہ ولی کون ہوتا ہے. ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب ولی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان والے ہیں اور تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تو ایمان کامل اور تقوی اعلیٰ درجے کا، جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو وہ بندہ خدا کا ولی ہوتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ صوفی کامل ہوتا ہے. تو تصوف اور ولایت یوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا، کرامت الولی استقامت فعلہ علی قانون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا فعل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قانون شریعت پر ثابت ہو، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق ہو، اس کا عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق ہو، اور اس پر اسے استقامت حاصل ہو، اس پر اسے استقامت حاصل ہو. تو یہ جو استقامت ہے یہ کرامت ہے، اور یہ استقامت کی وہ کرامت ہے کہ اگر ولی کے اندر نہ پائی جائے تو پھر وہ ولی نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت پر استقامت ولی کی بنیادی تعریف کے اندر داخل ہے، اور صوفی کامل کی بنیادی تعریف کے اندر داخل ہے. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے مشہور ولی، اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں، اور جن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ کتنی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں. یہ بھی رسالہ قشیریہ کے اندر ہے، اور اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے، مقال العرفاء بإعجاز الشرع والعلماء، یہ اس کے اندر بھی ہے، اس میں نقل کیا گیا رسالہ قشیریہ سے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا، لو نظرتم الى رجل اعطی من الکرامات حتی یرتقی فی الہواء فلا تغتروا به حتی تنظروا کیف تجدونه عند الامر والنہی وحفظ الحدود وآداب الشریعہ. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ جسے بہت ساری کرامتیں دی گئیں، جسے بہت ساری کرامتیں دی گئیں، حتیٰ کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، فرمایا تو اسے دھوکہ نہ کھانا، ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر بھی دھوکہ نہ کھانا، جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ شریعت کے حکم اور شریعت کی ممانعت کے وقت اس کا طرز عمل کیا ہے، حکم شریعت پہ عمل کرتا یا نہیں. اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھتا یا نہیں. اللہ نے فرمایا تکبر نہیں کرنا، تو تکبر سے بچتا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا، جن کاموں سے منع کیا، ان میں جیسا حکم الہی ہے اس کے مطابق عمل کرتا، یعنی وحفظ الحدود و آداب الشریعہ، اور شریعت کی حدود اور شریعت کے آداب میں اس کی صورتحال کیسی ہے. فرمایا ہوا میں اڑتے دیکھو تب بھی اس کی ولایت کا یقین نہ کرو، جب تک یہ نہ دیکھو کہ اللہ رسول کے حکم کے وقت اس کا طرز عمل کیا ہے. جب کسی کی ولایت کی ججمنٹ کرنی ہو یا دیکھنا ہو تو اس کی کرامات کو نہ دیکھا جائے، کرامات کو ثانوی حیثیت سے دیکھا جائے. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ شریعت پر اس کا عمل کیسا ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، شریعت اور ہے، طریقہ طور ہے، لوگ یہ بولتے ہیں، اور عام طور پہ بولنے والے وہ ہیں جو تصوف کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، متصوف جن کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو میں نے فرامین ذکر کیے ہیں، ایک غوث پاک کا فرمان ولیوں کے سردار، اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا فرمان اور یہ بھی ولیوں کے سردار. تو جو اولیاء کے سردار ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام پہ عمل کتنا ہے. کرامتوں کا معاملہ بعد میں ہے. جب ہم نے کسی کو دیکھنا ہو ہمارے اپنے زمانے میں، پچھلے زمانے میں، جیسے ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ولایت کو، آپ کے تصوف کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم اس پیمانے کے اوپر دیکھیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، آپ کے معمولات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اعتبار سے کیسے تھے، شریعت پر عمل کے اعتبار سے آپ کی زندگی کیسی تھی، شریعت کے احکام پر عمل کے اعتبار سے آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کے دل کی پاکیزگی کیسی تھی، اللہ کے ساتھ محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی محبت کیسی تھی، تقوی اور طہارت میں آپ کی زندگی کیسی تھی، تو ہم یہ چیزیں دیکھیں گے. تو یہ وہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال کرنا ضروری ہے. اب اس کے بعد تصوف کی ایک اور چیز، تصوف کے اندر مجاہدہ ہوتا ہے. مجاہدہ کا کیا مطلب ہے؟ مجاہدہ جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کرنے کو کہتے ہیں. کوشش کی جائے، کوشش کس چیز کی؟ کوشش کہ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے. تو اللہ تعالیٰ قرآن باغ میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَّهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں. یعنی جو خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رحمت الہی اس کی چارہ جوئی کرتی ہے، رحمت الہی اس کی کارسازی کرتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے، اس کے قرب کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے. اور یہ پھر یہ راستہ کتنے عرصے میں ملتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمہ سے ایک جگہ سوال ہوا ملفوظہ شریف میں کہ حضور یہ مجاہدہ کیا ہے اور اسے کتنے عرصے میں ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمایا ویسے تو 80 سال لگتے ہیں مجاہدہ مکمل کرنے میں، کہ جس سے خدا کا قرب مل جائے 80 سال چاہیے. لیکن فرمایا کہ ہاں اللہ کا کرم شامل حال ہو جائے تو لمحوں کے اندر سارے راستے طے ہو جاتے ہیں. اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے، ایسا کم ہوتا ہے کہ بلکہ شاید ہی ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 80 سال مجاہدہ کرنا پڑے اور اللہ تعالیٰ پھر ہی اپنے راستے کھولے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے تو رحمت الہی دوڑ کے آتی ہے. بندہ ایک قدم بڑھتا ہے، بندہ ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف، اس کے قرب کی طرف بڑھتا ہے. رحمت الہی ایک بالشت نہیں، ایک گز کے برابر اس کی طرف بڑھتی ہے. تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ بندے کی طلب سے بھی زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کے قرب کو طلب کی کوئی ہمت تو کرے، کوئی کوشش تو کرے، کوئی اس کے لیے اپنے آپ کو قربان تو کرے، کوئی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار تو کرے. رحمت الہی کے نفحات جو ہیں، جو رحمت الہی کی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، وہ پھر دیکھیں اس کی طرف کیسے آنا شروع ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے حصول کے لیے مجاہدہ کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن باغ میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اپنے راستوں کی ہدایت انہیں فرما دیتے ہیں. اب ولایت کے اندر یہ جو منازل سلوک ہیں، سلوک کہتے ہیں چلنے کو، راہ خدا کا جو راستہ طے کیا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ سلوک استعمال کیا جاتا ہے. اور جو اس راستے پر چلتا ہے اسے سالک کہتے ہیں. سالک چلنے والا، سلوک اس کا چلنا، راہ سلوک تصوف، قرب الہی کے راستے پر چلنے کا نام تصوف ہے، سلوک ہے، اور چلنے والا سالک کہلاتا ہے. اب اس نے منزلیں طے کرنی ہے. جیسے ہم نے کوئی سفر کرنا ہو تو ہمارا سفر کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ مجھے اگر کراچی سے فیصل آباد جانا ہے، لاہور جانا ہے، تو کیا ہوگا؟ میں یہاں سے سفر شروع کروں گا تو میری ٹرین یہاں سے چلے گی، حیدرآباد پہنچے گی، نواب شاہ پہنچے گی، روڑی پہنچے گی، اس کے بعد آگے جو ہے وہ ملتان پہنچے گی، خانیوال جائے گی، یوں منازل آئیں گی، منزلوں پہ رکتے رکتے میں آگے پہنچوں. قرب الہی کی بھی منزلیں ہیں، قرب الہی تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے اس راستے کی منزلیں ہیں. ان منزلوں کو جب طے کیا جاتا ہے تو پھر بندہ اپنی منزل مقصود میں پہنچ جاتا ہے. اب وہ منازل کیا ہیں تو اس کو میں بڑی اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا، کیونکہ اس کے اوپر ڈیٹیل کلام ہم نہیں کر سکتے. انشاءاللہ کبھی خالص تصوف ہی پر زندہ گانا سلسلہ ہوا تو ہم اس میں بیان کریں گے. تصوف کی اور سلوک کی جو پہلی منزل ہے وہ ہے توبہ. کیونکہ توبہ کر کے ہی تو بندہ گناہوں سے اور خدا سے دور کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو پھیر لیتا ہے، خدا سے دور کرنے والی چیزوں سے خود کو پھیر لیتا ہے اور متوجہ اللہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو راہ سلوک کی جو پہلی منزل ہے وہ ہے توبہ، اور توبہ کے بارے میں جو آیات ہیں، جو احادیث ہیں، وہ بڑی واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہوں کی طرف پلٹنا نہ ہو، جس میں گناہوں کی طرف پلٹنا نہ ہو، سچی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ تو پہلا مرتبہ توبہ کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرتبہ ہے زہد کا۔ زہد یہ ہے کہ دنیا اگر ہاتھ سے چلی جائے تو غم نہ کرے، اور دنیا اگر مل جائے تو اس پہ اتراتا نہ پھرے۔ ہاتھ سے چلی جائے تو غم نہ کرے، اور آ جائے تو خوشیوں سے اتراتا نہ پھرے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے چلا جائے، اور خوش نہ ہو اس پر جو اس نے تم کو دیا۔ خوش ہونے سے مراد اترانے والی خوشی، فخر والی خوشی، غرور والی خوشی، وہ والی خوشی نہ ہو، ورنہ تو خوش ہونا فی نفسی کوئی منع نہیں ہے، اور نہ یہ تصوف کے خلاف۔ تو یہ دوسری منزل ہے۔ تیسری منزل ہے صبر۔ صبر نہیں ہوگا تو قرب الہی کی منزلیں طے نہیں ہوں گی، کیونکہ صبر کرنا پڑتا ہے اطاعت الہی پر، گناہوں سے بچنے پر، اور مشکلات آئیں تو ان پر صبر کرنا پڑتا ہے، اور یہ صبر جو ہے یہ راہ سلوک کی منازل میں سے تیسری منزل ہے۔ اور صبر کا بیان بھی قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ پر، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد چوتھی منزل آتی ہے فقر کی۔ فقر، فقر کیا ہے؟ کہ بندہ اپنے آپ کو خدا کا محتاج سمجھے، اور یہ محتاجی استحضار کے ساتھ ہو، اور عملی طور پر ہو، اور قلبی کیفیت کے ساتھ ہو۔ ورنہ ویسے تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بولیں گے بھی یہی، لیکن وہ جو دل میں اس چیز کا حاضر ہونا ہے، موجود رہنا ہے، وہ جو دل کے اندر اس چیز کو فیل کرنا ہے، محسوس کرنا ہے، اور وہ جو حقیقتاً احتیاج کو ظاہر کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ ہمارے عمل کے اندر وہ چیز نہیں آتی، اور وہ فقر جو ہے وہ خدا کو محبوب ہے۔ تو وہ فقر جو ہے وہ دل کا فقر ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مال ہی نہ ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، مال تھا ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود فقیر تھے۔ مالدار تھا پھر بھی فقیر اللہ تھے، اللہ کی بارگاہ میں محتاج تھے۔ تو یہ جو فقر کا مرتبہ ہے یہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اب یہ ہم جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، یہ تصوف کی تعریفات بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی زندگی کے حوالے سے بھی ہم نے ان چیزوں پر کلام کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی زندگی میں یہ چیزیں کیسے پائی جاتی۔ فقر ہے، اعلیٰ حضرت بھی مالدار تھے، آپ کی بھی زمینیں تھیں، آپ کے بھی جو ہے وہ رقبے تھے آپ کے پاس، لیکن اس کے باوجود فقیر اللہ تھے۔ فقیر اللہ وہ کون سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے حضور محتاج ہو، تم اللہ کے حضور فقیر ہو، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ تو مالدار بھی ہو پھر بھی خدا کی بارگاہ میں فقیر ہو۔ تو یہ جو فقر، جو دل کا فقر ہے، اور دل کی جو مسکینی ہے، یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ ظاہری فقر ہے تو پھر یہ فقر آسان ہوتا ہے، لیکن ظاہری مال ہاتھ میں ہے اور پھر یہ فقر مل جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ اس پہلے مرتبے سے بڑھ کر مرتبہ ہوتا ہے۔ پھر راہ سلوک کی پانچویں منزل ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ شکر ادا کیا جائے جو عام لوگ نہیں کرتے، اور یہ وہ شکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ حالانکہ شکر تو عام مسلمان بھی کرتے ہی ہیں، الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ یہ بھی کرتے ہیں، یہ شکر تو ہے، لیکن وہ جو شکر کا وہ مرتبہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے احساس سے جھک جائے اور اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کر کے پھر اللہ کے حضور اپنے آپ کو شاکر بندے کے طور پہ پیش کیا جائے، وہ شکر کچھ اور ہی مرتبہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو تصوف کا اور راہ سلوک کا کی جو پانچویں منزل ہے وہ شکر ہے۔ چھٹی منزل ہے خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا ایسا خوف جو اللہ سے دور لے جانے والی ہر چیز سے دور کر دے۔ اللہ کا خوف لیکن کیسا، جو اللہ سے دور لے جانے والی ہر چیز سے دور کر دے۔ خوف کا ایک درجہ تو ہم عام مسلمانوں کو بھی حاصل ہے کہ اللہ کا شکر ہم شرک سے، کفر سے بچے ہوئے، گمراہی بد مذہبی سے بچے ہوئے، ہماری ایک تعداد ہے کبیرہ گناہوں سے بچتی ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے صغیرہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتی ہے اور بہت حد تک بچتی بھی ہے۔ لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جو چیزیں خدا کے قرب سے دور لے جانے والی ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ان سے بھی رکیں، شبہات سے بھی بچیں، شبہ کی چیز سے بھی بچیں۔ تو یہ خوف جو ہے یہ بھی راہ سلوک کی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو، اگر ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو۔ اس کے بعد ساتویں منزل ہے رجا، رجا کا مطلب امید، اللہ سے امید لگانا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی امید رکھنا، یہ بھی بہت بڑا مرتبہ اور یہ بڑا خوبصورت۔ خوف اور رجا جو ہے یہ بڑا اعلیٰ مراتب ہیں، اور بندہ مومن ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، نہ تو خوف میں اتنا چلا جاتا ہے کہ امید سے ہٹ جائے، اور نہ امید میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ خوف نکل جائے۔ ایمان رجا اور خوف کے درمیان ہے، یعنی امید اور خوف کے درمیان والی جو کیفیت ہے وہ مومن کامل کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کا تو آٹھویں منزل ہے توکل، توکل کے پھر درجات ہیں۔ توکل کا ایک درجہ جو ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہمیں اتنا ہمارا ایمان ہے کہ مسبب حقیقی اللہ ہے، مؤثر حقیقی اللہ ہے، اور تو یہ اعتقاد کے اعتبار سے، لیکن یہ اعتقاد دل میں مستحضر ہو اور پھر اس کے ساتھ اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیا جائے، پھر اس سے بھی ایک آگے کا مرتبہ آتا ہے، لیکن تھوڑے سے وہ پیچیدہ چیزیں ہیں اس لیے ان کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ جو توکل ہے، توکل جو ہے یہ بھی راہ سلوک کی منازل میں سے ہیں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ کے اندر یہ توکل والا وصف بھی بڑا خوبصورت پایا جاتا تھا، بڑا نمایاں اور بڑے اعلیٰ انداز میں پایا جاتا تھا۔ انشاءاللہ جب ہم اس پر کلام کریں گے تو پھر اس کے واقعہ درج کریں گے۔ نمی منزل ہے محبت، محبت الہی، اللہ کی محبت راہ سلوک کی آخری منازل میں سے ایک منزل ہے، اور محبت الہی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ راہ سلوک کی نویں منزل ہے۔ دسویں منزل ہے رضا، رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا پر سب کچھ قربان کر دینا، اللہ کی رضا پہ سب کچھ قربان کر دینا، رضا الہی ہی اصل مقصود بن جائے، وہی منتہائے نظر بن جائے، وہی زندگی کا مقصد بن جائے، وہی ہر ہر فعل سے اسی کا مطلوب اور اسی کا مقصود اور اسی کا محبوب ہونا ظاہر ہو جائے، تو یہ جو مقام رضا ہے یہ راہ سلوک کی دسویں اور آخری منزل ہے، اور یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور رضا مندی چاہتے ہیں، رضا مندی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی شے ہے، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی شے ہے۔ تو جب یہ تصوف کے یہ جو مراحل ہیں، یہ جو سلوک کی منزلیں ہیں، جب یہ طے ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ صوفی کامل بنتا ہے، اور وہ صوفی کامل ہے جو پھر ولی کا ولی کا مرتبہ رکھتا ہے اور ولایت کے مرتبے پر اور درجے پر فائز ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کسی صوفی کامل کے اندر، کسی ولی کے اندر، کسی اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندے کے اندر دیکھنی ہے، پھر ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب بندہ ہے. اور یہ وہ اوصاف ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ میں بڑے خوبصورت انداز کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. توبہ کا ہے، زہد کا ہے، صبر کا ہے، فقر کا ہے، شکر کا ہے، خوف کا ہے، رجا کا ہے، توکل کا ہے، محبت کا ہے، اور رضا الہی کی سچی طلب کا ہے، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا ہے، رضا بالقضا کا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل کے ساتھ پھر اپنے اگلے سلسلے کے اندر کلام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ سلوک کی ان منزلوں کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر بھی ان اوصاف کا نور پیدا فرمائے، اور نور معرفت سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
فیض جنیدی.